زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. با شکریہ ناظرین، آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا بندہ عقید علی حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج رہنما سارا انسان کے سلسلہ دروس میں پانچویں باب کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ باب ہے امام حسین علیہ السلام کا. سید جوانان اہل جنت اور سید الشہداء کی زندگی کا مطالعہ اور ان کی زندگی سے درس لینا ہر مومن اور ہر شیعہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس نے عالم اسلام کے اندر اسلام کو حقیقی طور سے، اسلام کے حقیقی چہرے کو زندہ رکھا، اور آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں آج عالم اسلام جو ہے وہ اس مقام پر ہے کہ وہ اپنے بنیادی مفاہیم کو صحیح طرح سے اور آسانی سے درک کر سکتا ہے. آج وہ عظیم ورثہ جو عالم اسلام کے پاس موجود ہے، روایات کا، احادیث کا اور قرآنی مفاہیم کا، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے مرہون منت ہے. رہبر معظم آیت اللہ عظم سید علی خامنہ ای نے امام حسین علیہ السلام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو اس کتاب کے اندر عرائض پیش کیے ہیں، اس کے اندر جو نکات رہبر معظم نے ارشاد کیے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کربلا کے حوالے سے، قیام عاشورہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی امامت کے کو تو دور، ظاہری امامت کا دور تو موجود نہیں ہے، تو آپ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں اہم ترین جو واقعہ ہے وہ ہے واقعہ کربلا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم جب اس کے زمینوں پر اس کے عوامل کی طرف آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کے جو خطرات، جن کا عالم اسلام کو سامنا ہے، وہ کیا خطرات ہیں، وہ خطرات کیوں وجود میں آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد ڈالی اور جس اسلامی طرز تفکر کو پیش کیا، وہ یقینی طور سے ایک بہت بڑی قدرت میں تبدیل اس کو ہونا تھا. اور بالآخر ایک عظیم جد و جہد کے بعد، مدینہ کی حکومت کے جد و جہد کے بعد اور خلافت کے بعد، عالم اسلام جو ہے وہ ایک عظیم طاقت میں تبدیل ہو چکا تھا. اور یقینی طور سے جب بھی کوئی عظیم طاقت اور عظیم جو ہے قدرت سامنے آتی ہے تو اسے مختلف خطرات کا سامنا ہوتا ہے، مختلف چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. یقیناً اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور خدا نے کچھ اس طرح اسلام کی بنیاد رکھی ہے کہ اسلام از خود دفاعی سسٹم کا جو ہے وہ حامل ہے، از خود اپنے اندر سے دفاعی سسٹم کا، آٹومیٹک ڈیفینس سسٹم کا جو ہے وہ حامل ہے. کہ اس طرح انسانی جسم جو ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی وائرس آتا ہے تو خود بخود اس انسانی جسم جو ہے وہ اس کو اپنے اندر سے جو ہے وہ روکتا ہے اور اس کے اثر کو زائل کرتا ہے، اسی طرح اسلام بھی کیونکہ دین فطرت ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو چیلنجز اور مشکلات اور خطرات کو خود بخود اس اسلامی نظام سے جو ہے وہ دور کر دے گا. یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آئے وہ خطرات کیا ہیں کہ جو کسی اسلامی نظام کو ہمیشہ جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں یا آتے رہتے ہیں. وہ خطرات ہیں دو خطرات ہیں، ایک ہے اندرونی دشمن ہے اور ایک ہے بیرونی دشمن. بیرونی دشمن سے کیا مراد ہے؟ بیرونی دشمن سے رہبر معظم یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی عناصر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرحدوں کے باہر ہی رہتے ہوں کہ جب کہ ان کو جو ہے وہ بیرونی دشمن کہا جائے، بلکہ جو بھی عناصر، چاہے وہ داخل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اندرونی نظام میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ نظام میں اسلامی سے لا تعلق رہتے ہوں یا اپنے آپ کو لا تعلق کرتے ہوں یا کوئی ہمدردی اور کوئی رابطہ نہ رکھتے ہوں اسلامی نظام سے، تو وہ خارجی اور بیرونی عناصر جو ہے وہ شمار ہوں گے. اسی طرح اندرونی دشمن کی تعریف کیا ہے؟ اندرونی دشمن کی تعریف وہ عناصر ہیں کہ جو اندرون سے اسلامی حکومت کے اندر جو ہے وہ خلفشار پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، باہمی روابط کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ اندرونی دشمن ہیں. اور ان کا نقصان جو ہے وہ بیرونی دشمن سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ہوتے ہیں اور اپنوں سے انسان زیادہ جو ہے وہ گہری چوٹ کھاتا ہے، کیونکہ اسے توقع نہیں ہوتی اپنوں سے چوٹ کی. لیکن یہ عناصر جو ہوتے ہیں وہ اندرونی دشمن ہوتے ہیں. اور ان کے عوامل کیا ہوتے ہیں کہ بہت سارے عناصر اندرونی طور سے اسلامی نظام کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ اس اسلامی نظام سے اکتا جاتے ہیں بہت سارے کسی بھی عامل کی وجہ سے. اسی طرح یا وہ کچھ باتوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس لیے وہ درونی خلفشار پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ غلط خبروں کے جو ہے دشمن کے تبلیغات کے جو ہے وہ دشمن کی تبلیغات کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح یا پھر بہت سارے عناصر یا گروہ جو ہے وہ مادیات کے اسیر ہو جاتے ہیں، مادی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، تو وہ اندرونی خلفشار پھیلانا شروع کر جاتے ہیں. تو یہ دو خطرے ہیں کہ جس کو ہمیشہ ایک اسلامی نظام کو جو ہے وہ احساس خطر کرنا چاہیے ان دو خطروں سے. اور اس کے لیے جو علاج اور نسخہ دین اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا وہ ایک جامع نسخہ اور علاج ہے. جیسا کہ رہبر معظم نے آغاز میں اس باب کے آغاز میں فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر آٹومیٹک دفاعی سسٹم ہے، از خود ایک ایسا نظام موجود ہے جو خود بخود دفاع کرتا ہے، اور جس کو قرآن میں جہاد کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے کہ یہاں پر آیت جو ہے وہ لائی گئی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، کہ جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے. کفار کون؟ بیرونی دشمن، چاہے وہ اسلامی حکومت کے باؤنڈریز کے اندر ہی کیوں نہ رہے، حدود کے اندر ہی کیوں نہ رہے، لیکن کیونکہ کفار ہیں ان کا اسلامی نظام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ بیرونی دشمن جو ہے وہ شمار ہوں گے. اسی طرح آگے آیت کیا بول رہی ہے، جاہد الکفار والمنافقین، منافقین کیا؟ وہ اندرونی دشمن. تو قرآن بھی جو ہے وہ ان دو دشمنوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو نسخہ جو ہے وہ دین اسلام نے ہمیں دیا وہ بہترین اور اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات ہیں کہ جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی اور آئمہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے اور علماء اسلام نے ہمارے سامنے پیش کی. یہاں تک کہ قرآن نے اور پیغمبر کے حدیث اور روایات، معصومین کی روایات میں دنیا سے لگاؤ کی کس حد تک جو ہے وہ تقبیح کی گئی ہے، کس حد تک جو ہے وہ اس سے دنیا سے لگاؤ رکھنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کس حد تک دنیا کی بے وفائی کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے دنیا سے استفادہ کرنا برا نہیں سمجھا جاتا، دنیا کو اپنے مثبت مقاصد کے لیے یا زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یا جائز خواہشات پورا کرنے کے لیے دنیا حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ جائز طریقے سے جائز خواہشات پورا کرنے کو عبادت میں شمار کیا گیا، لیکن اس کو دنیا کو ہدف بنانے کو منع کیا گیا ہے. وہ جو دنیا سے پرہیز کے نصیحتیں اور ارشادات ہمیں موصول ہوئے آئمہ کی طرف سے، وہ دنیا کو اپنا ہدف بنو، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے منع کر رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ دنیا کو حاصل نہ کریں. اگر آپ مثبت طریقے سے اور جائز طریقے سے دنیا کو حاصل کر رہے ہیں اور اپنے سارے وظائف ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں جو ایک با ایمان شخص پر لاگو ہوتی ہیں، تو ایسی دنیا کو حاصل کرنا برا ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام جو سردار ہیں عالم اسلام کے لشکر کے، جو جنگی مقام رکھتے ہیں، جو ایک عسکری مقام رکھتے ہیں، جو ایک عسکری شخصیت ہیں، ان کے بھی تقاریر اور بیانات کو آپ دیکھتے ہیں تو 80% جو نہج البلاغہ ہے وہ دنیا کے مظاہر اور دنیا کے جلوہ گریوں سے دوری کے اوپر جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ خود امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کا قیام ہے اس کے اندر وہ ایسا قیام ہے کہ جو بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن دونوں کے خلاف ہے. ایک ایسا دشمن کہ جو اسلام پر اعتقاد ہی نہیں رکھتا، جو آپ کا ظاہری دشمن تھا، اور ایک دوسرا دشمن جو اسلامی معاشرہ خواہشات نفسانی کا شکار ہو گیا تھا، نفاق کا شکار ہو گیا تھا اور دین کی حقیقی تعلیمات سے دور ہو گیا تھا. ان دو دشمنوں کا مقابلہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام عاشورہ میں کیا. اسی طرح اندرونی دشمن کا ایک اور جو مزداق اس زمانے میں پایا جاتا تھا اور وہ ایک نو مولود مزداق تھا کہ جو جدید طور سے جو ہے وہ پایا گیا تھا, وہ تھا اشرافیہ طبقے کا ظاہر ہونا. عالم اسلام نے جب فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ایران اور روم تک عالم اسلام کی حدیں جو ہیں وہ پھیل گئیں, چاروں طرف عالم اسلام کی حدیں جو ہیں وہ پھیلتی گئیں, تو مال غلیمت کی فراوانی سے آنا جو ہے وہ ایک معمول کی بات بن گئی اور لوگوں کی جھولیاں جو ہیں وہ بھرتی چلی گئیں مال غنیمت سے, جس کی وجہ سے جو ہے ایک اشرافیہ طبقہ وجود میں آیا. بعض افراد, بعض باسابقہ اور بعض سرکردہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے, انہوں نے اپنی اس خاص حیثیت کا جو ہے وہ استعمال کیا, غلط استعمال کیا اور کچھ خصوصی مراد جو ہے وہ حاصل کی نظام حکومت سے, اور اس کے نتیجے میں ان کو بیت المال سے بھی جو ہے خصوصی مراد اور خصوصی حصے دیے گئے, کہ ایک اسلام کے اندر اس کی وجہ سے طبقاتی نظام جو ہے وجود میں آ گیا اور اس طبقاتی نظام کے نتیجے میں ایک اشرافیہ طبقہ جو ہے وجود میں آیا کہ جس کے دولتوں کے انبار جو تھے وہ حیرت انگیز تھے اس زمانے میں, کہ کچھ ہی کتنے ہی چند ہی سالوں میں کتنے افراد ایسے تھے کہ جو اوائل اسلام میں فقیر ترین اور غریب ترین لوگوں میں سے تھے اور رسول گرامی کے سامنے کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں سے تھے, لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں میں تبدیل ہو چکے تھے. یہاں تک کہ کچھ ایسے واقعے ہیں کہ بعض سرکردہ افراد جو اشعر مبشرہ میں بھی جن کا نام ہے, ان کی موت کے بعد جب ان کی وراثت تقسیم ہونا شروع ہوئی تو اتنا سونا پایا گیا کہ اس سونے کو پگھلا کے باقاعدہ اس کی اینٹیں بنائی گئیں, جب ورثہ میں تقسیم کرنے کی ضرورت پڑی باقاعدہ اینٹیں بنائی گئی اور اینٹوں کو اتنی ان کی جو ہے وہ حجم تھا کہ ان کو باقاعدہ کلہاڑی سے توڑا گیا اور ان کے ٹکڑے کر کر کے جو ہے ورثہ کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا گیا لکڑیوں کی طرح. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سونا مثقال گرام سے بھی کم جو یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر تولا جاتا تھا, لیکن بعض لوگوں کے پاس اتنا سونا جو ہے وہ کیسے اور کس جگہ سے آیا اور کس ذرائع سے آیا, یہ ایک باعث تعجب بات ہے. تو سرمایہ دارانہ طبقہ اور وہ اشرافیہ طبقہ وجود میں آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسلامی سسٹم کے اندر مفاسد اور خرابیاں جو ہیں وہ زور پکڑ گئی تھی اور وہ اسلامی سسٹم کو جو ہے بری طرح انہوں نے مفلوج کر دیا تھا, اسلامی طرز حکومت کو اور اسلامی نظام حکومت کو. اور یہ جو نظام اور سسٹم کی خرابی ہے یہ با افراد کو اور اس کے جو عوام ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مفاسد کی طرف لے جاتے ہیں, خیانت کی طرف لے جاتے ہیں اور ہر انسان کو جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک فاسد انسان بنا دیتے ہیں اگر سسٹم خراب ہو. ایسے حالات میں اگر ایک شخص ہو جو قیام کرے حاکم کے خلاف, یزید کے خلاف, تو آیا یہ قابل تصور تھا کہ ایسے خراب سسٹم کے اندر بھی جو ہے ایک شخص اٹھے اور قیام کرے یزید کے خلاف؟ یقیناً یہ ناقابل تصور اقدام تھا, کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا تھا, اتنے سامنے چیلنجز تھے, اشرافیہ طبقہ تھا, خود حکمران طبقہ تھا اور خود ان سے مستفید ہونے والے طبقے تھے کہ جو مقابلے پر تھے. اسی طرح قیام امام حسین علیہ السلام جو تھا در حقیقت اس سرمایہ دارانہ نظام اور اس مفلوج نظام اور اس فاسد نظام کے مقابلے میں تھا, کہ جو ایک طرف سے بیرونی دشمن بھی تھا اور دوسری طرف سے اندرونی دشمن بھی اس کے اندر پوری طرح جو ہے وہ کار فرما تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام عاشورہ میں بیرونی دشمن سے بھی جنگ کی اور اس کے جو دین پر بالکل اعتقاد نہیں رکھتا تھا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے کے اندر پائے جانے والے اندرونی مشکلات اور منافقتوں اور مفلوج اور فاسد سسٹم سے بھی جو ہے انہوں نے جنگ کی اور لوگوں کو بیدار کیا اور لوگوں کو ایک دفعہ جھنجھوڑا کہ جو غفلت کی نیخواب غفلت کی گہری نیند میں سو گئے تھے, عیش و عشرت کی گہری نیندوں میں جو ہے وہ سو گئے تھے اور اسلامی اقدار سے جو ہے وہ دوری اختیار کر چکے تھے. قیام اب یہاں پر یہ بحث اہم ہے کہ جب ہم نے ان خطرات اور چیلنجز کو دیکھ لیا کہ جس کے عوامل ثابت ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے لیے, تو یہاں یہ بحث آتی ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کا درحقیقت ہدف کیا تھا, رہبر معظم فرماتے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اگر ہم سبق دیکھنا چاہیں، ان سے حاصل شدہ درس کو دیکھنا چاہیں، تو کئی ہزاروں درس ہمیں مل سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ درس ہے، اور ایک ایک ذخیرہ ہے عالم اسلام کے لیے، اور ہم ہر عمل سے اور ہر قدم سے امام حسین علیہ السلام کے ایک نیا درس لے سکتے ہیں، ایک نیا معرفت کا باب ہمارے لیے کھل سکتا ہے، ایک نئے مسائل کی گدھی ہمارے لیے جو ہے وہ کھل سکتی ہے۔
السلام علیکم یا ابو عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک،
کہ سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود.
لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
این بزرگوار در تاریخ بشریت یک حرکتی را که نظیر و شبیهی ندارد ارائه به تاریخ کرد و در مقابل چشم بشریت گذاشت که هرگز فراموش نخواهد شد، الگوست.
فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک،
فداکاری برای هدف الهی در اون حجم، در اون مقیاس عظیم، فداکاری به معنای دادن جان خود، جان عزیزان، اسارت حرم اهل بیت با اون وضع، با اون شجاعت، تحمل این حادثه سخت برای اینکه اسلام بماند، برای اینکه ظلم ستیزی به عنوان یک اصل در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت به یادگار بماند، این چیزی است که دیگه نظیری برای او نمی‌شود پیدا کرد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
البته زندگی حسین ابن علی علیه السلام در طول تاریخ زندگی 50 و چند ساله اون بزرگوار همه درس است، دوران کودکی او درس است، دوران جوانی او درس است، دوران امامت امام حسن علیه السلام رفتار او درس است، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام رفتار او همه درس است. اینجور نیست که حالا هر کس راه حسین ابن علی رو رفت حتما آخر کار بایستی به صورت ظاهر، به شکل دنیایی ناکامی باشه. نخیر، این راه رو، این درس رو در مقابل چشم بشریت گذاشتن، میگن اگر دنیا هم میخواهی، اگر عزت هم میخواهی، در این راه است.
جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا، امید ہے کہ مطالب آپ کے سامنے مفید ثابت ہوئے ہوں گے۔ اپنے کمنٹ سے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے اس سلسلے کی حاضر ہوں گے، ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زندگی ائمہ علیہم السلام رو کہ 350 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب میاد.